اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, آج یہ اس پروگرام کا چونکہ آخری دن ہے اور میرے دو گھنٹوں میں سے بھی تقریباً 12 منٹ گزر چکے ہیں, تو اب تقسیم یہ رہے گی کہ میں 9:30 بجے تک تو کچھ وقت دوں گا بعض وضاحتوں میں, اور 9:30 سے 10:30 تک آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دوں گا. میری وضاحتوں میں جو چیز مزید شامل ہے وہ یہ ہے کہ جن دو باتوں پر پہلے بات ہو چکی, جن دو ایشوز پر, وہ گن لیجئے. ایک ہے تصور دین اور تصور فرائض دینی, جس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ الحمدللہ کہ جو بات میں پہنچانا چاہتا تھا جہاں جہاں سے مجھے پہنچی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن جو میں پہنچانا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچی ہے, اس کا ابلاغ کا بھی حق ادا ہوا ہے, اسے صحیح ریسیو بھی کیا گیا. دوسرا پہلو وہ کہ جو میرا عمرانی فکر ہے, سوشل تھاٹ, اس میں بھی میں بہت حد تک ممنون ہوں علامہ اقبال کا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کی سطح پر دین کی صحیح تعبیر انہوں نے کی ہے, اور اس کے بعض گوشوں کو بعض حضرات نے مزید اجاگر کیا ہے, لیکن جو جامعیت علامہ اقبال کے ہاں نظر آتی ہے وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی. اب تیسری بات جو میں آج آپ کے سامنے, بہت وقت بہت کم ہے اگرچہ وہ بھی موضوع بہت اہم ہے اور بہت طوالت طلب ہے, وہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پہلی بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا جو شعوری طور پر مسلمان بنے, یہ فرض ہے کہ وہ اپنی امکانی حد تک اقامت دین کی جد و جہد میں تن من دھن لگائے اور اس کے لیے ایک جماعتی زندگی کا التزام کرے. یعنی جو پہلا حصہ ہے ہمارے جو بیعت کے جو الفاظ ہیں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر استغفار اور توبہ ہے, اور اس کے بعد انی اعاہد اللہ, میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں, ان احضر ما یکرہہ کل ما یکرہہ, کہ میں ہر اس چیز کو ترک کر دوں گا جو اسے ناپسند ہے, وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي, اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی استطاعت کی حد تک. اور اس کی وضاحت, وَأُنفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي, اپنا مال بھی کھپاؤں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا, لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِلَاءِ كَلِمَتِهِ, اس کے دین کے قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یہاں تک تو عہد اللہ سے, آگے پھر وہ معاہدہ ایک شخص معین سے ہے کہ اس مقصد کے لیے, ولے اجل ذالک, میں فلاں شخص کا ساتھی بنتا ہوں اور میں اس کی بات مانوں گا جو آگے بات ہے. یہ تو ہے ہمارا وہ فرض جس کو میں نے بارہا کہا ہے کہ ہر باشعور مسلمان کے ذمے یہ فرض ہے, خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, چاہے وہ کسی ملک میں تنہا ہو, تب بھی وہ اس فرض سے سلوک دوش نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ فرض دین کو قائم کر دینا نہیں ہے, اس کے لیے امکانی جد و جہد ہے, پھر اس کے لیے مختلف مراحل ہیں. آدمی نے وہ منزل قرار دے کر معین کر کے سفر شروع کر دیا, اصلاحی صاحب کے جملے ہوتے تھے کبھی, پھر اگر پہلی قدم پر موت آ گئی تب بھی ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس شخص نے ہجرت کی نیت سے سفر شروع کر لیا, اپنے گھر سے نکلا مہاجرن, ہجرت کی نیت سے, اور اس پر موت واقع ہو گئی راستے ہی میں, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر, اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گئے. اسی طرح وہ حدیث جمعہ میں آ چکی بار بار کہ من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. ابھی آدمی اس ارادے سے علم ہی کے حصول میں مشغول ہے, تب بھی اگر موت آ گئی ہے تو اس کا اتنا اونچا درجہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے مسلمانوں پر فرض ہو, یہ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے, اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے, وہ کہیں ہو اس میں اقلیت اکثریت سے کوئی بحث نہیں ہے، تنہا ایک شخص ہو تب بھی اس کے کرنے کا کام ہے، جس کے لیے سب سے بڑی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی تھے جب کام شروع کیا، وہ بنی بنائی امت تو آپ کو ملی نہیں تھی، یہود میں پیدا ہو گئے ہوتے تو ایک امت تھی، عیسائیوں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو ایک امت تھی، لیکن یہاں تو امت بنانی تھی، ایک ایک تنکا خود جمع کیا ہے تو وہ گھوسلہ بنایا، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اب اس کا دوسرا رخ ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں ان کے کچھ اشارات ہیں، اور ان اشارات میں اللہ تعالی کی مشیت چھلکتی ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا تو ایک اچھی مشابہت یا تشبیہ سمجھ میں آئی کہ جیسے یہ مظاہر فطرت جو ہے یہ آیات الہیہ ہیں، اسی طرح کچھ اشارات ہوتے ہیں حالات کے کہ جو اللہ تعالی کی مشیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ جس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ہو کر رہے گا پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا اس طور سے غلبہ، یہ بعثت محمدی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام منطقی تقاضا بھی ہے اور اس کی خبر بھی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ احادیث ہیں وہ ذہن میں لے آئیے، میں ان کو اس وقت بیان نہیں کروں گا، یہ استحکام پاکستان میں نے یہ بحث کی ہے. نمبر دو یہ کہ کچھ اشارات یہ ہے کہ یہی خطہ غالباً مشیت ازدی میں اس کام کے لیے منتخب ہے، اس کے لیے وہ پورا فکر میں اپنا دو اور دو چار کی طرح لکھ چکا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ، اور یہ میرے علم کی حد تک آج تک کسی اور کی نگاہ یہاں نہیں گئی یا کسی اور نے صراحتاً اس کا تذکرہ نہیں کیا، کہ 400 برس سے مجددین کل کے کل اسی خطے میں پیدا ہوئے. الف ثانی کے تو معنی دوسرا ہزار سال ہے نا، صرف 11ویں صدی تو الف ثانی نہیں ہے نا، تو جو نام پڑا ہے مجدد الف ثانی، تو اگرچہ وہ پڑا تو اسی اعتبار سے ہے کہ 1000 سال ختم ہو گئے تھے، اور اکبر کے دین الہی کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ دین محمد تو آیا تھا 1000 سال کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 سال ختم ہوئے، اب تو ایک نیا دین ہے. تو یہ الف ثانی کی تجدید یہیں ہوئی، حضرت مجدد جیسی شخصیت جن کے بارے میں جان لیجئے ان کے بڑے گہرے اثرات ہیں پورے ترک علاقے میں، پورا ترکستان اور یہ امام شامل جو ہوتے تھے اور یہ آگے جو اب یہ آرمینیا وغیرہ کے اندر جو طوفان اٹھ رہے ہیں، یہ تمام علاقہ یہ ایک پٹی ہے، اور سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کا بہت گہرا اثر ہے اس علاقے کے اندر. اور ترکوں کے ہاں وہابیوں سے اور عربوں سے ایک نفرت کی وجہ یہ بھی ہے، ایک نفرت تو ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی سن 1914 کی جنگ میں جو بغاوت عربوں نے کی اور ہزاروں ترکوں کو ذبح کیا، دوسری نفرت اس وہابیت سے بھی ہے کہ وہ جو تصوف کی نفی کلی کرتے ہیں، ترکوں کے اندر جو بھی اسلام پسند عنصر ہے ان کے رگ و پے میں تصوف رائج کیے ہوئے، اور ہمارے ہاں بھی یہ تصوف وہیں سے آیا تھا، یہ ترکستان سے اسلام آیا تھا ہمارے ہاں. بہرحال یہ اب لمبی بات ہو جائے گی، تو ذہن میں رکھیے حضرت مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر تحریک شہیدین، یہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، پھر اس صدی میں شیخ الہند کے معیار کی کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی، علامہ اقبال کے معیار کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے پورے عالم اسلام میں کہ اس درجے کا کوئی مفکر کہیں پیدا ہوا ہو، پھر مولانا مودودی جیسا مصنف وہ بھی کہیں نہیں ہے. مانتے ہیں تمام اہل عرب، تمام اخوانی کہ ہم نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے. پھر تبلیغی جماعت جیسی وسیع و عظیم اور متحرک تحریک پوری تاریخ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سارے یہیں سے کیوں پودے ہو رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا آخر؟ باقی سارا عالم اسلام کیا بنجر ہو گیا؟ اس پورے 400 سال میں ایک آدمی لے دے کے نظر آتا ہے، محمد ابن عبد الوہاب جو باہر ہے، اس نے کم سے کم یہ کہ بدعات اور جو مشرکانہ اوہام ہے ان کا قلع قمع کیا ہے، اگرچہ حکمت دینی سے وہ ان کو حصہ نہیں ملا تھا، احکام دینی کے اندر انہوں نے پوری حفاظت کی ہے، لیکن مزاج فلسفیانہ نہیں تھا، حکیمانہ نہیں تھا. اس اعتبار سے جو چیز ان میں ہے وہ ماننی چاہیے، جو نہیں ہے وہ بھی ماننی چاہیے. بہرحال اگر کوئی شخصیت باہر ہے تو صرف وہ ہے، باقی ساری یہیں سے ہیں. تو آخر کوئی سبب ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو فطرت کے کچھ اشارے بھی تو ہوتے ہیں جنہیں ریڈ کرنا پڑتا ہے. پھر آگے چلیے واحد یہ خطہ ہے جہاں آزادی کی تحریک چلی تو لا الہ الا اللہ کے نعرے سے چلی، باقی بھی تو تمام عالم اسلام کے ممالک آزاد ہوئے ہیں، کہیں اسلام کے نام پہ تحریک نہیں چلی. واحد یہ ملک ہے کہ جس کی وجہ جواز اسلام کے سوا کوئی نہیں، بڑے سے بڑا کوئی سیکولر ذہن کا آدمی بھی یہاں حکومت پر آ جائے گا اسلام کا نام لیے بغیر اسے گزارا نہیں ہے، کسی اور ملک میں یہ بات نہیں. تو یہ اشارات ہیں کچھ اس اعتبار سے اس خطے کی، اور اس خطے میں میں اس وقت ہند و پاکستان دونوں کو شامل کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تحریکیں تو ساری ہند سے اٹھی ہیں، اس خطے سے تو کچھ بھی نہیں اٹھا، اس خطے میں تو آ کر دفن ہوئی ہیں تحریکیں. شہیدین کی تحریک کہاں سے اٹھی؟ جماعت اسلامی، ٹھیک ہے وہ آئے تھے وہاں سے حیدرآباد دکن سے، پھر اس کے بعد یہاں جماعت بنی ہے، لیکن شخص تو دلی کا رہنے والا اور حیدرآباد دکن میں پلنے اور پروان چڑھنے والا تھا. تبلیغی جماعت چھوٹی سی ایک مسجد، بنگلے والی مسجد، وہ دلی کی ایک نواحی بستی تھی، وہاں سے نکلی. پھر یہ سب شہیدین کی تحریک، اس خطے کا تو شاز کوئی آدمی اس میں شاید شریک ہوا ہو شاز. تو یہ میں اس میں جو خطہ کہہ رہا ہوں تو اس پورے خطے کو شامل کر رہا ہوں. تو ایک یہ میرے فکر کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کو آپ اپنے سامنے رکھیں، تنقیدی مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں، لیکن یہ کہ اسے اگر قبول کریں تو اعلیٰ وجل بصیرت کریں، رد کریں تو اعلیٰ وجل بصیرت. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی عن من حی عن بینۃ، جو بھی ہونا چاہیے وہ دلیل کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. اسی حصے کا میرا دوسرا فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں آج بھی شدید ترین ناقد ہونے کے باوجود میں اس کا قائل ہوں کہ یہ تحریک صحیح تھی، اور اس کا جو نتیجہ بنا ہے پاکستان کا قیام وہ صحیح ہے، اور وہ بھی در حقیقت اسی مشیت ازدی ہی کا مظہر ہے، ورنہ پاکستان کے وجود میں آنے کے کوئی زمینی دلائل موجود نہیں تھے، خاص طور پر جبکہ کیبنٹ مشن پلان میں قائد اعظم نے منظوری دے دی تو گویا کہ خود ہی ایک آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو. اب تو اللہ نے ٹھونسا ہے پاکستان، یہ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے، تو یہ بھی در حقیقت اسی کا ایک حصہ ہے. اور مولانا مدنی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، مولانا مدنی کے تقویٰ اور تدین کا میں بہت قائل ہوں، ان کے مجاہدانہ کردار کی بڑی عظمت کا نقش میرے دل پر ہے، لیکن میں ان کی سیاسی بصیرت کا اس پہلو سے قائل نہیں، ان کی رائے کو میں صحیح نہیں سمجھتا. وہ انگریز دشمنی کے اندر ہندو دشمنی کو نظر انداز کر گئے اور اس کو انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی. مولانا ابوالکلام آزاد کی عظمت کے میں انہیں داعی اول سمجھتا ہوں اس تحریک کا، جس میں کہ ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں اور قرآن اور جہاد کے نام کو تازہ کرنے والا پہلا شخص سمجھتا ہوں، اور وہی شخص جس نے شیخ الہند کے اپنے قول کے مطابق انہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی سیاسی حکمت عملی کو میں صحیح نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قیام صحیح ہوا ہے، اور چاہے سیٹ بیکس آئے ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اصل میں پاکستان، یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان، یہ غلطی تھی جو جذبات کی گرما گرمی میں اس وقت کر لی گئی، ورنہ صحیح صورت وہی تھی کہ ان کو دونوں کو علیحدہ ملکوں کی حیثیت سے وجود میں آنا چاہیے تھا، ان کا اتحاد ہوتا، ایک دوسرے کے محتاج ہوتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے. متحد کر دیا گیا تو یہ انمل بے جوڑ اتحاد تھا، اور اسی کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ نفرتیں اور عداوتیں اور کدورتیں اور دشمنیاں اور اتنا بڑا ایک تاریخ کا حادثہ ہوا کہ جس کے اثرات ابھی تک چلے آ رہے ہیں ان بہاریوں کی صورت میں جو وہاں پر پھنسے ہوئے. یہ در حقیقت جوش میں آ کر اس وقت، کیونکہ ہیٹ تھی اس وقت اور اتنی ہائٹ تھی وہ مسلم نیشنلزم کی تحریک جو تھی، مسلم لیگ کے عنوان سے جو چل رہی تھی، کہ انہوں نے اپنے ہی سات سالہ جو پہلا چھ سال پہلے کا جو ریزولوشن تھا اس میں ترمیم کر لی. بہرحال جس طریقے سے وہ ہوا ہے، وہ ہر چہ دانہ کنت کنت نادا، دیکھ بعد از خرابی بسیار. اگر کوئی میچور قیادت ہوتی ہمارے ہاں پولیٹیکل، تو وہ بہت پہلے اس کو سمجھ لیتی کہ یہ سنجوگ نہیں چل سکتا، اور کسی بھلے طریقے پر اس کی سیپریشن ہو جاتی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی قیادت تھی نہیں، یہاں تو ہر وقت کا اکھیڑ پچھاڑ توڑ پھوڑ، یہ آیا اور وہ گیا اور وہ آیا اور یہ گیا اور یہ پھدک گیا، اسے سنبھالو اور یہ جا رہا ہے اس کو پکڑو، اس کے سوا یہاں پہ کوئی اور کام حکومت کے ایوانوں میں ہو نہیں سکا. لہذا ہر چہ دانا کنت کنت نادا، لیک بعد از خرابی بسیار. اب اس خطے کی جو اہمیت میری نگاہ میں رہی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ علامہ اقبال کی کا جو ویژن تھا اس میں صرف یہی پاکستان تھا، وہ پاکستان تھا ہی نہیں. تو غنیمت ہے کہ ابھی اس ویژنری کا ویژن تو باقی ہے، موجود ہے. تو اس کی حفاظت، اس کا تحفظ، اس کی یکجہتی، اس کی سالمیت کو بہت اہمیت حاصل ہے. یہ بہت بڑی اہمیت ایک اور پہلو سے بھی ہے. چونکہ میں تحریک پاکستان کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی واقعتاً ہندو کے اندر بہت زبردست انتقامی جذبہ تھا، اور میرے نزدیک اگر یہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آتا، ہندوستان آزاد ہوتا، تو مسلمان کو یہاں سے ختم کرنے کا ان کا ارادہ اور عزم اسی وقت شروع ہو جاتا. لیکن یہ پروسیس رکا ہے اس وجہ سے کہ 24 برس تو دو طرف سے جفا پڑا ہوا تھا. پنجابی کا لفظ جفا جو ہے، پاکستان نے ہندوستان کو، بھارت کو جفا دیا ہوا تھا، اور پاکستان نے اپنی فورن پالیسی میں سپر پاورز کے ساتھ دوستیاں کر کے اور وہ قوت حاصل کر لی تھی. یہ خوف ہے کہ جو ابھی رکاوٹ بنا رہا ہے ہندو کے اصل عزائم، ہندو کے اصل عزائم کے لیے جو اس کی صحیح جو ہے تصویر، وہ RSSS اور شیو سینا، وہی علاقہ جہاں سے کہ مرہٹا قوت پہلے اٹھی تھی، وہی علاقہ ہے. شیوا جی بھی اسی علاقے کا برہمن تھا، اور اب برہمنوں ہی کے اندر سے وہ تحریک جو ہے یہ RSS کی اور شیو سینا کی ابھری ہے. لیکن وہ بہت ہوش مندی اور عقل مندی سے چل رہے ہیں، وہ کوئی جلد بازی سے انہوں نے کام نہیں لیا ہے. 60-70 برس سے ایک تنظیم ہے، سیاست میں کبھی شاذ کوئی حصہ لیا انہوں نے؟ وہ اپنے رینکس کو بنا رہے ہیں، رینک اینڈ فائل، آرگنائزیشن، تنظیم، تربیت. ہم تو صرف نام لے رہے ہیں، اس پر تو پوری ایک کتاب میرے پاس یہاں پر 300 صفحات کی موجود ہے انگریزی میں، جو شکاگو میں چھپی ہے. میں حیران رہ گیا اس کو پڑھ کر. ہمارے جو ساتھی ہیں شکاگو کے ڈاکٹر خورشید ملک، انہوں نے مجھے وہ بھیجی، تو واقعہ یہ کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی ڈسٹرکٹیو مشین ہے جو تیار ہو گئی. لیکن یہ کہ اس پاکستان کا ایک خوف ہے ان کے ذہن کے اندر، اور یہ پرانی، کیونکہ ان کی صدیوں کی تاریخ ہے، یہیں سے فاتح جاتے رہے، اور یہیں سے محمود غزنوی گیا، یہیں سے غوری گئے، یہیں سے احمد شاہ ابدالی گیا، یہیں سے نادر شاہ گیا، درانی گیا، سب گئے. اس اعتبار سے یہ خوف ہے، سندھ سے عرب آئے، اوپر سے یہ ترک آئے، وغیرہ وغیرہ. لہذا وہ ابھی رکے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس خطے کی کوئی تقسیم ہو گئی تو معاملہ صرف پاکستان کے چند حصوں میں بٹنے کا نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ جیسے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان علیحدہ ہو گئے، وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، ون پیس ہے، اور وہ صرف نام بدل گیا، بنگلہ دیش ہے، مسلمان اب بھی وہاں اکثریت میں ہے. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ویسٹ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ نہیں ہوگا. پھر تو در حقیقت اس پورے خطے سے اسلام اور مسلمان کے خاتمے کا اندیشہ ہے. یہ بات بالکل انہونی نظر آتی، کیسے ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمان، کروڑوں مسلمان اتنے عرصے کے آباد مسلمان کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اگر ہمارے سامنے ہسپانیہ کی مثال موجود ہے، اور آپ کے علم میں آتا ہے کہ باقاعدہ ڈیلیگیشن بھیجتے رہے ہیں بھارتی حکومت کی طرف سے ہسپانیہ جا کر اسٹڈی کرنے کے لیے کہ مسلمان کا خاتمہ کس طور سے وہاں ہوا. قوموں کے اندر یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے، اسی صدی کی بات ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ریسرچ سیل قائم کیے کہ ختم کیسے کریں گے. پھر ان کی ایکسٹرمینیشن، ان لاکھوں کو مار کے ان کی لاشوں کو اٹھانا مصیبت ہو جائے گا، کوئی ایسی شکلیں ہونی چاہیے. ایسے پلانٹ بنائے گئے، ایک تو صرف گیس چیمبرز کے اندر جو ہے ان کو جا کر ختم کر دیا جائے. اب اتنے بلٹ کہاں ضائع کریں گے ہم، اتنے بلٹ ضائع کریں، ایک یہودی پر ایک بلٹ ہمارا ضائع ہو جائے. لہذا بڑے بڑے گیس چیمبر، اس کے بعد ان کو وہیں پر چورا کر کے، اور پھر ان کا صرف ایک مائع سا نکلتا تھا وہاں سے، وہ خون اور ہڈیاں اور وہ سب اس میں چورا ہو کر وہ جا کر کھیتوں کے اندر پہنچا دیا گیا، باقاعدہ سائنٹیفک میتھڈز آف ایکسٹرمینیشن. تو یہ صدی کا واقعہ کہ نہیں ہے؟ اور 500 برس پہلے کا واقعہ ہسپانیہ کا ہے، اور بہت جیسا کہ سملیرٹی میں نے لکھا، سملیرٹی ہے. وہاں 800 برس حکومت کی، یہاں بھی 800 برس حکومت کی مسلمان. وہاں بھی وہ 93 ہجری میں گیا تھا، اور یہاں بھی مسلمان 93 ہجری میں آیا تھا، ایک ہی 93 ہجری ہے. تو یہ ہے اصل میں اس معاملے کی گریویٹی. جب تک کہ جس قدر گریویٹی میرے سامنے ہے آپ کے سامنے نہیں ہوگی، تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں سکتے. جس طرح کے اس سوشل تھاٹ کی جو اہمیت ہے دین کے اعتبار سے میری، اگر اس کی وہ آپ نے سرسری طور پر تو سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے میرے نزدیک، اگر وہ نہیں ہوگا تو ٹرائنگلس کانگروئنٹ نہیں ہوگی، میری سوچ کی اور آپ کی سوچ کی مثلثیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک زاویہ ادھر نکل جائے گا ایک ادھر نکل جائے گا، ان میں پوری ہم آہنگی جو ہے وہ صرف عرض اور طول کی یکسانی نہیں، اس میں گہرائی کی یکسانی درکار ہے۔ اور یہ میں نہیں چاہتا کہ امپوز کروں، میں صرف جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ اسٹڈی کیجئے، پڑھیے، لکھیے، یہ چیزیں موجود ہیں، صرف ایک جذباتی سی وابستگی اور جذباتی سا وقتی سا جوش و خروش کچھ اجتماعات میں آ گئے بس تیر مار لیا، اس سے تحریک نہیں چلا کرتی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک قدم جو بہت اہم ہے جس کے اوپر کے خاص طور پر میاں صاحب نے زور لگایا، کادرس بننے چاہیے، معلوم ہو کہ کچھ لوگ نظم کے پابند ہیں اور معلوم ہو کہ باقی لوگ وہ ہیں جو کوئی رسمن بیعت کر کرا کے آ گئے، ٹھیک ہے وہ بھی غنیمت ہے، کبھی کوئی مرحلہ آئے گا تو شاید ان کے اندر بھی کوئی جوش جو ہے ابھر آئے اور آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اصل تو کادرس بننے چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ ان کادرس کے اندر یہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، جس کے ساتھ سب و تعار فی المعروف کی بیعت کی ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو گاڑی نوکی کرے گی، سموتھلی آگے نہیں چل سکتا کافی۔ تو یہ جو میں نے لکھا ہے وہاں پر کوئی لفاظی نہیں ہے، میں بھی شاعر نہیں ہوں، آج تک میں نے زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا، شعر کا فہم ہے اللہ کا شکر ہے، ذوق ہے، لیکن میں شعر گو نہیں ہوں۔ میں نے جو عبارت لکھی ہے کہ کیا یہ تاریخ اب پھر دہرائی جانے والی ہے کہ سندھ کے مسئلے کی گریویٹی، اب اگر آپ لوگ وہ مسئلہ سندھ پڑھیں گے نہیں میری کتاب تو اب میں کیا کروں، میرے پاس کیا علاج ہے، پھر تو آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہی شعر میں کہنے پر مجبور ہوگا جو اقبال نے کہا ہے، اس نے کہا ہے میں پڑھوں گا کہ ہر کسے ازم نے خود سری آ رہے من، میرے رفیق بنے پھرتے ہیں، بس درون من نہ جست اسرار من، میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے اوپر کوئی محنت ہی کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس طریقے کی رفاقت تو یہ قوم آج ڈوبے گی اگر کل نہ ڈوبی، یہ رفاقت کی دور آج ٹوٹے گی اگر کل نہ ٹوٹی، اسے تو ٹوٹنا ہی ہے پھر۔ اس لیے میں صاف صاف باتیں کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ اس میں جو بھی آپ لوگوں کی طرف سے سیل انگاری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، مطالعہ کیجئے، سوچئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنہیں مطالعے کی وسعت دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، وہ تنقیدی نگاہ ڈالیں، سمجھیں، کوئی غلطی ہے تو اس کے اوپر گفتگو کریں، لیکن یہ کہ اس میں کامل ہم آہنگی ہوگی تو کامل رفاقت ہو سکے گی، ورنہ یہ ہے کہ دوسرے تیسرے درجے پر ہوں گے ساتھی۔ یہ اب تیسری بات میں عرض کر دوں، اس خطے کے معروضی حالات اس پاکستان کے، اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جمہوریت بہت ضروری ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ سیکولر ہوگی، بٹ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو گیو دیٹ پرائز۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ کس چیز کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے، اس کو کس کاسٹ پر آپ قبول کرتے ہیں۔ میں اس خطے کے ٹوٹنے کو چونکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر سے اسلام کے خاتمے پر منتج ہونے والا دیکھ رہا ہوں، لہذا اس کی یکجہتی، اس کا جو ہے سالمیت کہ ہمیں کچھ بریدنگ سپیس ملے، یہ رہے یکجا تاکہ کوئی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس ریولیوشنری پروسیس کا ہمیں مہلت مل جائے، مہلت عمل، یہ ہے میری سوچ، اس کا صغرا کبرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مائنس بھی اور پلس بھی، فطرت کے اشارات بھی، تاریخ کے حوالے بھی، پھر اپنی آبزرویشن بھی۔ اس اعتبار سے اس میں جمہوریت کو جتنا مولانا مودودی نے ضروری سمجھا تھا میں اس سے دس گنا زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ مولانا مودودی کے سامنے یہ حالات سندھ کے نہیں تھے، مولانا مودودی نے سن 58 میں جب جمہوریت کی تائید اور اس میں بالفعل شامل ہونے کا فیصلہ کیا بحالی جمہوریت کی تحریک میں، اور اس میں بہت سے اصولوں کو انہوں نے قربان کیا، نمبر ایک اصول تو یہی کہ جس شخص کو انہوں نے سن 51 میں دھتکار دیا تھا اور اس سے وہ کوئی مصالحت اور کوئی اتحاد کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی کے گردن میں باہیں ڈالی، پھر حسین شہید سہروردی، ایسے ایسے جملے بھی کہہ گئے کہ ایک طرف ایک مرد ہے جس میں سوائے مرد ہونے پہ کوئی خوبی نہیں، اور ایک طرف ایک عورت ہے جس میں عورت ہونے کے سوا کوئی عیب نہیں، پھر یہ کہ اس عورت کو باقاعدہ صدر بنوانے کے لیے عملی تحریک میں حصہ لیا، یہ سب کچھ کیوں کیا کہ ان کے نزدیک بھی ضروری ہو گئی تھی جمہوریت، اور اس جمہوریت کے لیے وہ اتنی قیمتیں دینے کو تیار ہو گئے۔ یہی تو ہے نا، ہر شخص ہر وقت بیلنس کرتا ہے کیا چیز کس قیمت پر، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ لینا ہے تو کچھ دینا پڑے گا. اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں ان سے 10 گنا زیادہ قائم ہوں جمہوریت کا، اس لیے کہ اس وقت تک تو سندھ کے حالات سرے سے تھی نہیں، اس وقت تک تو ابھی مشرقی پاکستان کے مسئلے کا کوئی وجود نہیں تھا 1958 میں. ہمارے سامنے تو پھر مشرقی پاکستان کا المیہ موجود ہے، 1 لاکھ مسلمانوں کا وہاں پر پرزنر آف وار بن جانا، اتنا بڑا تاریخی ایک واقعہ ہو جانا ہمارے سامنے تو یہ بھی موجود ہے. پھر ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے 10 گنا معاملہ سندھ کے اندر ہو چکا ہے. بچت اب تک جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، سچویشن وہاں ایسٹ پاکستان کے مقابلے میں 10 بھی میں نے کہا 100 گنا زیادہ خراب ہے سندھ کے اندر. بچت کیوں ہے؟ کہ یہ ایک ملک ہے، کنٹینیوٹی ہے ہماری ٹیریٹری کی، اور وہ 1000 میل دور تھا، بس یہ بچت ہے. ورنہ کبھی کا یہاں پہ جو بلاسٹ تھا وہ اس سے کہیں 10 گنا زیادہ ہو چکا ہوتا. ان حالات میں میں ان سے 10 گنا زیادہ اس خطے کے لیے جمہوریت کا قائل ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی تحریک میں نہ شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا اس پر قائل ہوں. یہ ہے وہ بیلنس. تائید اسی کی کرنی ہے آمریت کو. اچھا وہ میں خاص طور پہ کیوں کہتا ہوں معروضی حالات، اب کل بھی جیسے کہ وہ گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی بڑی صحیح بات تھی انہوں نے، اصل آمریت جو ہوتی ہے وہ تو جمہوری آمریت ہوتی ہے، اصل ڈکٹیٹرشپ پاپولر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈکٹیٹر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتا ہے، کوئی انہیں شراب پلاتا ہے، کوئی نیشنلزم کی شراب پلاتا ہے، کوئی سبز باغ دکھاتا ہے، پھر انہیں سوئے کر کے لے جاتا ہے، بہا کر لے جاتا ہے، ان کا محبوب رہنما بنتا ہے، اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر لوگ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تب وہ ڈکٹیٹر بنتا ہے. اس کی تو پاپولر بیس ہوتی ہے. یہ مارشل لا جو ہے بالکل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اس کو آمریت نہیں، یہ تو غداری ہے، یہ خیانت ہے، یہ بے ایمانی ہے، اس لیے کہ وہ ملازم رکھے جاتے ہیں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور وہ چور دروازے سے آ کے قابض ہو گئے، اور فوج کے حوالے سے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی اس کو شمار کر کے حکومت کر رہے ہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی خباثت ہے. لیکن میں اس خباثت کو بھی گوارا کر لیتا، بارہا میں نے کہا ہے اگر ہمارے حالات بھی وہ ہوتے جو مثلاً ترکی کے ہیں. ترکی بھی 2 کروڑ کا ملک ہے، ہم سے ویسے چھوٹا ہے، 1/5 ہے، لیکن 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. لیکن وہاں یہ ہے کہ ایک نسل ہے، گریٹ میجورٹی میں ایک نسل ایک زبان، صرف پیریفری کے اوپر کچھ آرمینینز ہیں، کچھ کرد ہیں، کچھ گریکس ہیں، یہ اس طرح کے کچھ لوگ آباد ہیں، کچھ عرب بھی ہوں گے شام کی سرحد کے ساتھ، بس خلاص، باقی سب ترک، ایک زبان ایک نسل. تو فوج بھی تو انہی میں سے ہے، انہی کے بھائی بند ہیں، لہذا اس کا وہ اثر نہیں ہوتا معاشرے کے اوپر کہ جو ہمارے ہاں ہے. ہمارے ہاں قومیتیں ہیں، زبانیں علیحدہ ہیں، نسلیں علیحدہ ہیں، اور فوج اگر پورے اس ہمارے ملک سے ہوتی پروپورشنیٹ ٹو دی پاپولیشن تب بھی کوئی حرج نہیں تھا. فوج ایک خاص خطے سے ہے، اور وہ جب حکومت کرتی ہے تو ایک رد عمل ہے، ابا کرتی ہے فطرت انسان کی کہ یہ کون ہے ہم پر حکومت کرنے والے، ہوا دے، اس لیے کہ ملازمت کی تھی انگریزوں کے بوٹوں کی تو چاٹی انہوں نے، اور آج وہ اس یونیفارم کے بل پر کھڑے ہو کر حکومت کر رہے ہیں. کس انسان کو تیش نہیں آئے گا اس پر، اور اس تیش کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اس پاکستان میں ایکسپلائٹ کیا گیا، اور ویسے یہاں سندھ میں ایکسپلائٹ کیا گیا. وہاں مذہب کے خلاف بات نہیں تھی، یہاں مذہب کے خلاف بھی بات ہے کہ یہ پاکستان کا پورا نظریہ جو ہے یہ مذہب کی بنیاد پر ہے، تو جب تک مذہب کی جڑ نہیں کاٹیں گے اس وقت تک پاکستان کی جڑ نہیں کٹتی. صحیح سمجھا انہوں نے، لہذا جس بولڈنس کے ساتھ جی ایم سید نے مذہب کی جڑیں کاٹی اور استحضاء کیا ہے، یہی ہوتا ہے ذرا سی یعنی زبان کھلوانی ہوتی ہے نا. ایک بڑا آدمی جب کہہ دے کہ محمد بن قاسم لٹیرا تھا، اب ایک ایک بچہ جو کچھ کہے گا اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ سچویشن ہے کہ جس میں جمہوریت کی تائید میں کر رہا ہوں کب سے، تو آج کی بات تو نہیں، میں نے تو اس کے لیے جو یہ 20 سال پہلے کی اپنی تحریریں بتا دی، جبکہ ابھی نہ ضیاء الحق صاحب کا وجود تھا نہ بھٹو صاحب بھی ابھی درمیان میں آئے تھے کہیں، وہ موجود ہیں یہاں پر، کہ ایک طرف میرے نزدیک یہ اسلام کے سوشل تھاٹ ہی کا تقاضا ہے، یہ پولیٹیکل لیول پر اور سوشل لیول پر اور اکنامک لیول پر جو پروگریسو تھاٹ ہے دوسری طرف پاکستان کے معروضی حالات میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. البتہ پاکستان کا اصل استحکام ان دی فائنل انالیسس ڈیپینڈ آن اسلام, اور وہ اسلام آئے گا انقلابی راستے سے. اس کے لیے ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنی ہیں, دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھنا ہے. البتہ ہمیں تائید جو بھی کرنی ہے وہ جمہوریت کی کرنی ہے. یہ ہے در حقیقت میری سوچ کا وہ تانا بانا اور اس کا وہ تجزیہ. اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ بھی پڑھ لیجئے, صفحہ 34 نکال لیں. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ پرچہ ایک ایک حرف اس کا پیجئے, آپ اس کو ڈائجسٹ کریں, کیوں کریں, بلکہ بحث بہت عمدہ ہو اجتہاد سے متعلق جو ہے یہ ایک بڑے شرم سے اللہ نے ایک بڑا خیر برآمد کر دیا جو تقدیر کے ساتھ ہماری یہ جو ہے سین پھنسے. تو بہت سی باتیں جو بڑی لمبی طویل تقریروں میں کبھی آتی تھی وہ بڑے چھوٹے چھوٹے خلاصوں کے اندر, جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں, مولانا مودودی کے بارے میں, وہ سوا دو صفحے بھی نہیں, بمشکل پونے دو صفحے کے اندر میرا پورا موقف موجود ہے, پلس بھی مائنس بھی. اب اس کو تو ایک ایک حرف کو آدمی سمجھ سکتا ہے اور پھر یاد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس موضوع پر دیکھیے, وہ جو اجتہاد اور اسلام کا نظریہ سیاسی پر پچھلے یعنی فروری کے میساک میں بھی بات آئی تھی, پھر بات میں بھی آئی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیے. جس پر رات بحثیں ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ اور زیادہ کلیئر ہوں گی. جی نہیں تاہم اچھا نہیں, اصل میں پہلے تو یہ ہے, اس کی تمہید یہ ہے کہ مدیر تکبیر نے میرے خلاف جو بھی سلسلہ شروع کیا تھا اس میں وہ عورت کی سربراہی کو عنوان بنایا, لیکن جو بھائی جمیل الرحمان صاحب نے خط لکھا انہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے جو میرا جرم بیان کیا وہ یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کی تائید کرتے ہیں. تو میں نے اس پر پہلے سے یہ لکھا کہ بھائی اگر یہی بات تھی تو آپ کو اسی بات پر لکھنا چاہیے تھا, اور یہ کہ آپ میرے پاس آتے رہے ہیں, بیٹھتے رہے ہیں, چائے پیتے رہے ہیں, کانفرنسوں میں آپ آئے ہیں, کبھی آپ نے اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کی ہوتی تو میرے دلائل آپ سنتے کہ میرا موقف اصل میں ہے کیا اور میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے. یہ سب ساری عمر آپ نے کام نہیں کیا, اب آپ نے عورت کی سربراہی کے حوالے سے وہ تہمت لگا کر کہ میں نے جائز کر دیا اس کو اور میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, تو اس سے تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو اتنا حصہ تو ان سے متعلق ہے. ویسے تیزی سے پڑھ لو ہماری یہ تحریر, صفحہ 33 سے لے لیں.
ہماری یہ تحریر جیسے کہ پہلے ہم یہ لگتا ہے ایک معمول کی ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ مثال تک بارے میں شامل ہونے رہ گئی, اور اس وقت یہ کرانی ہو رہی ہے جب موسم خراب شامل ہو گیا ہے تو مطلب عورت کی سرکاری کرنے سے بن کے وہ بات سارے بنانے سے اس کا ذکر نہیں, وہ بات ان کو بہت کاروبار ملی ہے کہ مثال پیپلز پارٹی کا ہے اور پاکستانی کے ساتھ ان کا دو بار مکمل ہوا, تو اس کا کام بھی سعودی صاحب کے اپنے الفاظ یہی تھا کہ انہوں نے پاکستانی اور پیپلز پارٹی کی بات کی تھی یہ بڑی دیکھی, اور اب اس حادثات کے خلاف دوسری بھی جنگ انہوں نے شروع کی ہے اس کی وجہ بھی ان کے خیال میں یہ ہے کہ
یہ اب ان کے الفاظ ہیں. جی
پیپلز پارٹی جاپتا کی پسندیدہ دھرمی جماعت ہے, وہ دوسری تمام جماعتوں سے تصدیق دیتے رہے ہیں, اس کو افراد اسلام کی اور بقا کا نام سمجھتے رہے ہیں, اور اس معاملے میں وہ اس کی فکری نظریاتی اور سیاسی معاملوں سے مسلسل تجزیہ کرتے رہے ہیں. اس دن میں ضیاء الدین صاحب سے تو صرف دو مختصر باتیں عرض کرنی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے اصل مسئلہ یہ تھا تو آپ کو براہ راست کو موضوع تحریر بنانا چاہیے تھے,
چاہیے تھا, ہاں چاہیے تھا, ہونا چاہیے
چاہیے تھا, اور اس کے دن میں کچھ ہم نے پڑھا ہوتا, کچھ ہم نے سنا ہوتا, غور کرنا چاہیے تھا. یہ میرا پہلی بار آپ مسلمان کو ویٹ نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کئی سال سے آپ ہمارے گھر پرواؤں میں شامل ہیں, متعدد بار حالات اور پرانی کے علاوہ آپ نے اکثر جب محترم مجیب الرحمان شام صاحب کے یہاں تیار ہوتے ہونے کے بعد نواز فجر قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ادا کی تو میری درخواست کو شکر مجھے خلاف فرماتے ہوئے میرے ساتھ چائے بہت فرمائی اور طویل نتیجے کو تصویر رہی, تو ان کے دوران آپ نے کبھی اپنے گمراہ بھائی کا اپنے دلوں میں بھائی کو ادا نہ کیا, اور اس موضوع پر کیوں بات نہ کی کہ ہم بھی اپنا موقع تصویر آپ کے سامنے رکھیں.
بس اب بات شروع ہو رہی ہے ہماری, چلیے.
صاحب اس موضوع پر تو گزار کے ہم یہ سار کے آپ کا رہے ہیں اسلامی کے عام اور اقتدار اور فیصلہ اخلاق کے علاوہ خاص طور پر اپنے کو معیار رکھنا بلکہ مقرر دین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں, جو بہت سارا وزیر صاحب اس مسئلے کی بنا پر ذہنی ہلچل میں مبتلا ہے. اول یہ کہ الحمد للہ گزشتہ 23 برس سے ہماری جملہ صلاحیت اور قوت کے تمام اوقات اقامت دین اور غلبہ اسلام کے مقصد عظیم کی خاطر ایک جانب قرآن کے خلاف ذکر اور دین کے خلاف دعوت کے سوشات اور دوسری جانب کے خلاف کے بزرگ کے لیے مردان کار کی سلامی اور تنظیم و تربیت کے لیے وقت ہے. ان میں سے مقدمہ مسجد کا وزن ہے نجم مقام قرآن قرآن اکیڈمی اور قرآن خالد اور باقر ذکر کا عنوان ہے تنظیم اسلامی.
یعنی پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے پورے 23.5 برس میں میں نے کیا کیا ہے. کبھی سیاست میں حصہ لیا, کبھی کسی سیاسی جماعت میں شرکت کی. حالانکہ بھٹو کے بارے میں جو میری آرا اس وقت تھی کہ اس وقت تحریک پاکستان کا بات کی باطنی روح جو ہے اس کا مظہر بھٹو بن چکا ہے, لیکن کیا میں اس کی پارٹی میں شریک ہوا؟ ایک ہے اپنا ویو, ایک رائے, ایک صورتحال کا مشاہدہ, اور یہ کہ اب عملاً کس میں ہوں. یہی ڈاکٹر مبشر اصل یہ حنیف رانو صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے پرسوں, انہوں نے کتنا زور لگایا تھا 1968 میں کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. ابھی بھٹو فیلڈ میں نہیں آیا تھا. 1967 میں جو اسلام کی نشت ثانیہ نامی میرا مضمون شائع ہوا میساک میں, اس زمانے کی بات ہے یہ, جبکہ میں نے ابھی درس قرآن کے حلقے شروع کیے تھے کرشن نگر میں. اس نشت ثانیہ پر پورا مقالہ لکھا تھا زینوں نے, صفدر میر جو ہیں جو زینوں کے قلم سے لکھتے ہیں پاکستان ٹائمز میں. پھر یہ لوگ آئے میرے پاس کہ آپ طالب علم طالب علمی کے زمانے میں ایکٹیو رہے ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, آئیے ہم لوگ جمہوریت کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. بھٹو سے کوئی رابطہ نہیں تھا ان کا اس وقت تک. مبشر, حنیف رانے, عبداللہ ملک اور ایک یہاں پروفیسر ہے مہدی حسن, غالباً آج وہ آئیں گے جرنلزم کے. یہ چار افراد نے ایک پہلے اسٹڈی سرکل بنایا تھا کہ ہمیں اس ملک میں جمہوریت آبریت کو ختم کرنے اور جمہوریت قائم کرنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے. ان سے کہا آپ بھی شریک ہو جائیں. میں نے کہا نہیں صاحب, میں نے تو یہ کام تجویز کیا اپنے لیے اور وہ نشہ پسانیاں ان کے ہاتھ میں تھما دی. تین چار دفعہ آئے ہوں, لیکن یہ کہ جمہوریت کے لیے کوئی کام کرنا میرے پیش نظر نہیں. میرے پیش نظر میری صلاحیت وقت ہے, میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے, تو میں جمہوریت کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں, میں تو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا میں نے اپنا کوئی ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ ضائع نہیں کیا. اسی طریقے سے بعد میں مراحل آئے ہیں مختلف, تو ایک میں نے اسی پرچے کے اندر تضاد بھی دکھا دیا. میں بھی ہوں اسی حلقے سے اور کوثر ریاضی صاحب بھی اسی حلقے میں سے تھے. وہ تو جماعت اسلامی کے لیڈر بھی تھے بڑے. انہوں نے کتنے پینترے بدلے ہیں سیاست کے میدان میں, کہ پہلے ایوب خان صاحب کی گود میں بیٹھے, پھر جا کر مجیب الرحمان صاحب سے ٹیمیں بڑھائی. مجیب الرحمان صاحب کیونکہ حیدرآباد ہی سے واپس ہو گئے, آئے تھے بس پاکستان کی دعوت پر, لیکن کراچی اور حیدرآباد کا رنگ دیکھ کر ہی واپس چلے گئے. پھر انہیں کسی اور کشتی کی تلاش ہوئی, تب یہ بھٹو کی خدمت میں پہنچے. بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق صاحب کے رازداروں میں شریک ہوئے. تو یہ سارے کام کر رہے ہیں لوگ دنیا کے اندر, اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں, اور کیا نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو پشتینی رئیس نہیں تھے, وہ تو بہت بڑے رئیس ہیں, سیاست میں اپنے ذاتی پیسے کے بلکہ اوپر وہ حصہ لے سکتے. تو سوال یہ کہ صرف ایک کنٹراسٹ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہے جو میرے پیش نظر تھا, میری صلاحیتیں سوچ سمجھ کر. حاضر ہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, یہ کوئی چانس نہیں ہے. اٹ واز بائی چوائس ناٹ بائی چانس. نمبر دو,
اور ہمارے جیسے روز کا ولی حضرت پاکستان میں اسلامی انقلاب افراد کرتا ہے, لہٰذا یہاں کے معمولی حالات سے ہمارا تعلق نہیں رہ سکتے, اور ہمارے ساتھیوں اور کارکنوں کے لیے یہاں کے سماجی اور معاشرتی معاشی اور اقتصادی قومی اور سیاسی مسائل اور ان کے تاریخ کی پس منظر اور اخبار و علت کا جھنڈا شروع ہونا صحیح فہم و اجلاس بہت دور گرے.
اس کو ہمارے بہت سے حضرات ابھی تک غیر ضروری بات سمجھتے ہیں. درس قرآن کو سمجھتے ہیں یہ تو دین کا کام ہے, حالانکہ مجھ سے بڑھ کر کون جانے گا کہ وہ دین کا کام ہے جس نے اپنی بہترین توانائی اور اپنی جوانی اس نے جلائی ہے اس کام کے اندر. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے, یہ وہ اب نہیں مسجد بننے سے تو کام نہیں بنے گا. جب تک کہ آپ کو تاریخ کا شعور نہ ہو, تاریخی پس منظر کا شعور نہ ہو, کیا کیا قوتیں اس وقت ہسٹوریکل فورس جو پلے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے. ایک آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, ایک شخص ایک تحریک نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے ڈانڈے ہوتے ہیں تاریخ کے اندر, نہ معلوم کہاں سے کہاں تک ملیں گے جب تک کہ آپ اس کو نہ سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ 1967-68 میں نے مضامین لکھے تھے اسلام اور پاکستان کے نام سے چھپے ہوئے, پھر جا کر میں نے یہ 69 میں سیاسی تجزیے لکھے. تو یہ چیز بھی اگر تو انقلابی تحریک ہے تو لازم ہے, اگر صرف مذہبی قرآنی تبلیغی جماعت بنانی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں. تبلیغی جماعت ہے, لاکھوں آدمی ان کے ہیں, چلتے ہیں, پھر تو سیاست سے انہیں سروکار نہیں. تو خام خواہ سیاست کا مطالعہ کرنا, ایسے مضامین پڑھنا, خام خواہ گناہ گار ہونا, اپنا وقت جو ہے وہ اس دنیاوی کام میں, وہ تو اخبار پڑھنے کو بھی سمجھتے ہیں گناہ ہے, شیطان کا خط ہے. اور ٹھیک ہے, جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ ہمیں اس کوچے میں نہیں جانا, تو پھر یہ کہ خام خواہ جہاں جانا نہیں اس کا راستہ جائے گا کچھ نہ کوئی اخبار آئے گا تو 100 طرح کے آپ کے دل کے اندر جو ہے تشویش پیدا کرے گا ادھر سے ادھر, وہ اللہ اللہ کرنے میں جو بھی لذت ہے وہ خام خواہ جی فلاں جگہ اتنے آدمی مر گئے فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ آپ کو تشویش ہوگی کیا فائدہ پڑے تو مجھے جانا نہیں لیکن اگر جانا نہیں پڑے انقلاب لانا ہے تو انقلاب تو سیاست سے اوپر کی منزل ہے سیاست میں صرف ہاتھ بدلے جاتے ہیں نظام نہیں بدلا جاتا انقلاب میں نظام بدلا جاتا ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت زیادہ گہرے فہم و شعور کی ضرورت یو شوڈ نو ہوز ہو کس کے پیچھے کون ہے اور کس کے پیچھے کیا ہے کس کی تاریخ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ تمام ٹھیک دینی مزاج کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت جی ایس ایم کہی کے ساتھ شامل ہو گئے کیا وجہ اس کی کیسے حادثہ ہو گیا یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے وضو کر کے اور دو دو نفل پڑھ کر پھر مسلمانوں کو مارا ہے اس پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے یہ واقعہ تو میں لکھا بھی ہے شاید کہیں پڑھا ہوگا آپ نے نجیب صدیقی صاحب کے پاس موجود وہ صاحب ہیں موجود جو ایک بچ کر آیا تھا 17 آدمیوں میں سے مفتی باہنی والے ان کو پکڑ کر لے گئے باہر اور وہ ہندو نہیں تھے انہوں نے جا کے انہیں باندھا اور اس کے بعد ندی کے پانی سے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے ہم انہیں بے گناہ نہیں قتل کر رہے ہیں بلکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں اور پھر انہیں شوٹ کیا 17 کے 17 گرے ان میں سے یہ ایک بچ گیا ہے کہ جو ان لاشوں کے ڈھیر میں سے بعد میں نکلا یہ آخر سمجھنے کی بات ہے یہ کیوں ہو گیا اس کے اسباب کیا ہے جب تک اسباب کو نہیں سمجھے گی علاج ہو نہیں سکتا تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اس تحریک کے لیے اتنی ہی ضروری ہے اگر تحریک ہے انقلابی اور اگر ہے تحریک صرف یہ کہ تبلیغی جماعت سے فرق یہ کیا جائے کہ وہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حوالے سے چلتے ہیں اور آپ قرآن میں لکھا ہے اور آیات پڑھ کر چلیں اگر صرف اتنا فرق ڈالنا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں اور اگر کوئی انقلابی تحریک برپا کرنی ہے تو آپ کو اس کا گہرا فہم حاصل کرنا ہوگا بصیرت حاصل کرنا چلیے یہ ماروزی کے معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو کیا معنی ہے جی لا حول ولا قوۃ الا بالله وہ ماروزی ہوتا ہے بھائی ماروزی نہیں ہوتا آبجیکٹو ہے آبجیکٹو کے معنی کیا ہے جی مطلب یہ کہ یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے ایک سبجیکٹو ایک آبجیکٹو اور یہ دونوں چیزیں علیحدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی گڑبڑ ہوتی ہیں لیکن آج وہ شعوری طور پر کوشش کرے کہ میں اپنی پسند اور ناپسند کو علیحدہ رکھ کر حالات کو دیکھوں جیسے کہ وہ ہے جیسے حدیث میں آتا نا ارونی حقیقت الاشیاء کما ہیا اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ فی الواقع ہیں ایک تو چمک دمک ہے بدر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی لیکن کما ہیا جو اصل ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک وشفل تھنکنگ آ جاتی ہے ایسا ہونا چاہیے جب ایسا ہونا چاہیے کہ الگ اپنے آنکھوں پر لگا دیں گے تو آپ کو کچھ نظر آنے لگے گا ویسا ہی جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اس سے جتنی بھی امکانی حد تک ممکن ہو خالی ذہن ہو جائے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے اگر کہ ایبسولیوٹلی تو پاسبل ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ جس حد تک بھی شعوری طور پر آدمی کر سکتا ہو کہ اپنی پسند اور ناپسند کو علیحدہ رکھ کر اور مطالعہ کرے کہ صورت واقعتاً کیا ہے یہ معلوم ہے چلیے
اس کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہوا ہے جسے اس شعر میں نہایت کیا گیا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے کی خلاف تعلیم کیا خبر تھی کہ دلا آئے کا اظہار بھی تھا. اس تیسری بات کے دن میں پھر ایک بار کے حوالے سے ہماری مفصل رائے کہ ہم اللہ اس مدت میں آ گئی ہے جو 21 اپریل 1986 کو ہم نے اس بات کی تقریب میں پڑھا لیا تھا اور انشاءاللہ جلد کتاب اس میں شاید دے جائے
یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں دو دن میں. جی
رابعہ پاکستان کے موجودہ وقت ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی حقوق کو احوال میں جو تحریک سیاسی حقوق کے حصول کے لیے چلائی جائے گی وہ کامیابی کی صورت میں لازمی کے پورے پر منتج ہوگی
منتج
ہوگی اور جو تحریک معاشی عدم کے قربان سے چلائی جائے گی وہ بصورت کامیابی کو لانا سوشلزم کو جنم دے گی.
نہیں اب یہ ہے یعنی چار باتیں جس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آگے بولڈ لیٹرز میں ہے. یہ تیسری چوتھی بات جو ہے اس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو حالات اس وقت ہیں جو فکری فضا ہے جو اخلاقی فضا ہے ایمان کا جو حال ہے اخلاق کا جو حال ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت کا پودا یہاں اگر پروان چڑھے گا تو لا محالہ لازم جمہوریت کا جب تک کہ اس فضا کو آپ نہیں بدلتے وہ ہے انقلابی عمل. اگر یہاں آپ معاشی عدل کا نعرہ لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو جو تحریک وجود میں آئے گی اس کے نتیجے میں وہ ملحدانہ سوشلزم آئے گا اسلامی سوشلزم نہیں آ سکتا. اب آئیے نتیجہ کیا نکلا.
ہم نے آج تک نہ عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھا نہ ہی بحالی کے ملک کی کسی تحریک میں حصہ لیا بلکہ کار پرسن کار بیگانہ حکم برزمین دوسرے خانہ حکم کے مقدار وقتی سیاست کے ذمن میں تبصروں اور مشوروں اور معاشی و سیاسی حقوق کے ذمن میں اخلاقی تعریف کا اتفاق کرتے ہوئے اپنی تمام مسائل کو عمل اپنے اصل کام یعنی اسلامی انقلاب کے لیے ذہنی و فکری رہنمائی اخلاقی عملی پیش کرنی اور دعوتی تنظیمی سرگرمیوں پر منتقل رکھنا.
بس یہ ہے بیلنس جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ رسی پر چلنے کے مترادف ہے. حالات کا دباؤ آتا ہے کہ کسی وجہ سے ایم آر ڈی کی وہ تحریک تھی ہمارے اپنے رفقاء میں سے ایک بات اٹھی اور میں نے تسلیم کیا کہ ایک میں جو بات کہہ رہا ہوں غیر منطقی ہے. ایک منطقی آدمی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ بات غیر منطقی ہے کہ ایک طرف میں کہتا ہوں کہ جمہوریت ضروری ہے لیکن جمہوریت کی تحریک میں شامل ہونے کو تیار نہیں تو پوزیشن لیکن آئی ایکسپٹ دیٹ پوزیشن. میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں کہ منطقی نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے اسی کو قبول کیا ہے اس لیے کہ اور کوئی قوت یہاں پر اس کام کو کرنے والی باقی نہیں. یہی بات میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی کو کہنی چاہیے تھی تحریک مسلم لیگ کے بارے میں. انہوں نے اس کو جو ہے کفر کے دانے جا ملائے اس تحریک کے لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو خالص کیا ہے اس کام کے لیے ہم اس کو ایک بہتر اور اعلیٰ تر کام سمجھتے ہیں. یہ بات ہے چلیے
عامسن پاکستان کے باروزی حالات میں ماشاء اللہ بدترین سمے پاتی کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ کسی نے اصل پاکستان کو دورہ کیا تھا اور اسی سے شدید اندیشہ تھا کہ بچا بچا پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس معاملے میں ہم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری احساس کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ December 1982 میں سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کے نام خط میں رابطے میں لکھ دیا تھا کہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ مستقبل کا معاملہ یہ نہ لکھے کہ 1947 میں پاکستان کے نام سے وقت کی جو عظیم ترین مملکت قائم ہوئی تھی اسے پہلے تو دولت کیا تھا ایک شرابی اور لانی ٹولے نے اور پھر اس کے مزید حصے بکرے ہوئے یعنی برگنائزیشن کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں سر انجام پایا جو نمازی اور پرہیزگار. یہی وجہ ہے کہ 1987 میں پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ خدا را سیاسی عمل نہ روکیے. پھر عوائد 87 میں مرحومہ شرح کے اجلاس میں عرض کیا تھا کہ اگر انتخابات کے انعقاد میں پاکستان کو کوئی ادن پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہمیں اعتماد میں لے کر اس کے دلائل شواہد ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں اور اس کے لیے بالکل اسی طرح کا بند اجلاس یعنی کلوز ڈور سیشن منعقد کر دیا جائے گا جیسا خارجہ پالیسی پر بحث کے لیے کیا گیا تھا تاکہ اگر ہم قائل ہو جائیں تو عوام کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں بصورت دیگر بے نظیر انتخابات کا اجلاس خودکشی کے بتلا دیں گے.
اب یہ بات نوٹ کر لیجیے آپ کہ وہ مجھے اتفاق سے میں ان دنوں حکمت قرآن کے سلسلے میں کچھ برداری کر رہا تھا تو اپنی تقریر کا مسودہ مل گیا 1982 میں جو میں نے تقریر کی تھی شورا میں اور جس پر کہ اسلم خٹک صاحب اس وقت سینئر وزیر ہوتے تھے گویا کہ وزیر اعظم کی حیثیت میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج شام سے پہلے ڈاکٹر اسرار اریسٹ ہو جائے گا اور میں حیران ہوا تھا کہ امریکہ تک اطلاع پہنچ گئی تھی کہ اریسٹ ہو چکا ہے خورشید ملک صاحب کا وہاں سے فون آیا تھا تو بہرحال مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسی کیا بات ہے، لیکن وہ تقریر میں نے پڑھی تو بات کہ اب مجھے محسوس ہوا تو اس میں تو بارود موجود تھا. میں نے اس میں یہ الفاظ کہے کہ اگر آپ نے جمہوریت کی گاڑی کو روکے رکھا تو آپ یہاں تخریب کاری کو جواز فراہم کریں گے، اس لیے کہ پی ایل او کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جائز کارروائیاں کیا اس نے؟ پی ایل او نے جہاز بھی اس بار کیے، ورک نہیں کیے، لوگوں کو مارا نہیں، وہ سب کے سب گناہگار تو نہیں ہوتے تھے کہ جو ان کے دھماکوں کے اندر ختم ہو جاتے تھے. تو انہیں ٹیررسٹ دنیا نے کہا، ہم نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی ان پر ظلم ہوا ہے، ان کے حقوق تلف ہوئے ہیں، کوئی اور راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنی جو ریزنٹمنٹ ہے اسے ظاہر کر سکے، سو اٹ از جسٹیفائڈ. ورنہ سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ جو دنیا کے اندر رہا وہ پی ایل او کا رہا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر ٹیررزم جو ہے پھیلا ہے. اسی طریقے سے میں نے اسی لیے جواز کا ہمیشہ فتویٰ دیا کہ جو کچھ کیا تھا وہاں پر سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں جو لوگ اٹھے تھے انتہائی نیک لوگ تھے، جو وہابی تحریک کی ایکو تھی وہ انتہائی متقی نیک لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت کے ہاتھوں یہاں الحاد آ رہا ہے، فحاشی آ رہی ہے، دین کی جڑیں کٹ رہی ہیں، لیکن وہاں کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، پارٹی نہیں بنا سکتے، جو آدمی جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ، بٹ ٹو ڈو کیسے اپنے اختلاف کو ظاہر کرے؟ کیا اعلی جواز تھا ان کے لیے. یہی معاملہ یہاں، اگر آپ نے یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، 90 دن کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کس طریقے سے الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جواز دیں گے، یہ میں نے پوری تقریر کے اندر موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ طریقے وہ بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. چلیے،
اور پھر بس سنجاسی کے بعد سے تو راکب نے مسلسل ماشاء اللہ یا نیم ماشاء اللہ کے تصور کے خلاف اور مضمون سیاسی جمہوریہ پر کی کامل بحالی کے حق میں مقبول پر جہاد کا اعلان کیا. تاہم عملاً نہ ایم آر ٹی میں شمولیت اختیار کی، نہ پیپلز پارٹی سے ٹیمیں بنائیں. یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ اس دور میں بحالی جمہوریت کے حقیقی تحریک کا جو بحال اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لہٰذا ہماری جمہوریت اور انتخابات کی تاریخ کو ہمارے بہت سے مہم کر فرماؤں نے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کرا دی.
یہ ہے نتیجہ جو بھی کہا جا رہا ہے، جو اخر اغیار کہتے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، جو اپنے بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی اور پارٹی ہے ہی نہیں، اور میں جو اتنے عرصے سے شور مچا رہا ہوں کہ مسلم لیگ کو آرگنائز کرو، مسلم لیگ کو آرگنائز کرو، مسلم لیگ کو آرگنائز کرو، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. چلیے آگے.
جب پاکستان میں بحالی جمہوریت کا مرحلہ آیا اور انتخابات کے انعقاد کی توقع ہوئی، تو پیپلز پارٹی کے صرف ایک طلبہ حیات نے کہا کہ اس نے 11 سال تک جنرل اطلاع کا مقابلہ کر کے اپنا ایک عوامی اور سیاسی پارٹی ہونا ثابت کر دیا ہے. کوئی اور تاریخی طلبہ کبھی نہ زبان سے نکلا نہ کر سکا. اس کے بعد زوردار مشورہ اس کا دیا گیا کہ مسلم لیگ کو مضبوط بنایا جائے، اور مجملہ عناصر جو پاکستان میں نظام مسئلہ کے قیام کے لیے انتخابی عمل کا اعتماد کرتے ہوں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. رہے ہم کو بچوں کے معاملے دین یا بلدہ دین کے لیے انتخابی عمل تو غیر ممکن ہی نہیں، مجھے سمجھتے ہیں بہار عام کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتے، البتہ بھارتی کے بارے میں ہمیں غالب یا لکھنؤ سے یا دلی سے
غالب نہ لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے، غرض ہم تو اسیر ہیں خمِ زلفِ کمال کے، ہمیں نہ مسلم لیگ سے تعلق ہے نہ پیپلز پارٹی سے ہے، ہم صرف جمہوریت کو اس ملک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. بس چلیے.
یہ مزاج نہ پیپلز پارٹی سے تو غرض ہے نہ آئی سی آئی سے، بلکہ کل غرض ہے صرف اور صرف جمہوریت سے. اب اگر اس سے بھی ہم سے دلا ہے کہ وفادار نہیں، تو کوئی بتائے کہ ہم بتلائیں کیا؟
کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ چلیے تھوڑا سا اور رہیے، میں خود پڑھ دیتا ہوں. اس زمن میں راکب اسی شمارے میں اپنے 1969-70 کے بعد سیاسی تجزیوں سے کچھ اقتباسات شائع کر رہا ہے، جس میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو، بھٹوئزم اور جمہوریت، سوشلزم اور اسلام کے بارے میں راکب کی آرا سامنے آ جائیں گی. ہر انصاف پسند شخص اگر ان کے ساتھ ان حقائق کو بھی پیش نظر رکھے تو اسے ہمارے مندرجہ بالا موقف کی صحت کے بارے میں کوئی شک نہ رہے گا کہ اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب 5 برس تک پاکستان میں کو سے بڑی ملک بجاتے رہے، راکب نے ان کا قرب حاصل کرنا تو خدا اسے کبھی ملاقات تک نہ کی، بلکہ 1970 کی الیکشن مہم کے دوران تو ان کی 2 تقریروں میں ان کی صورت دیکھنے میں آئی بھی تھی، ان 5 سالوں کے دوران تو ان کی شکل بھی کبھی نہ دیکھی. میں نے اس کی شکل بھی صرف وہ آخری زمانے میں جب وہ تحریک چل رہی تھی تو ٹیلی ویژن پہ خاص طور پہ جا کے میں نے وہ تقریر سنی تھی، ورنہ میں نے تو اخبارات میں جو ہے وہ فوٹو دیکھے تو دیکھے، کبھی ٹیلی ویژن پر بھی اس کو نہیں سنا. حتیٰ کہ ان کے دور میں جب لاہور ٹیلی ویژن نے اصرار کیا کہ ٹی وی پر جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے بارے میں اپنی رائے پیش کروں تو اس کے باوجود کے بعد ایسے علماء نے بھی اس کار ثواب میں حصہ لیا جن کی میرے دل میں قدر و منزلت ہے. مثلا جماعت اسلامی کے سابقون الاولین میں سے مولانا محمد جعفر شاہ پھلوار بھی مرحوم, انہوں نے جا کر ٹی وی پر جماعت پر جو تنقید ان کی تھی کہ خود میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حب علی کا قائل ہوں, بغض معاویہ کا نہیں. جو کہتے تھے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو ہم کہیں وہ آپ کہیں, جو آپ کی رائے ہے جماعت کے بارے میں. میں نے کہا میں آپ کی سپورٹ میں وہ بات نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں, اپنے طور پر میں کہتا رہا ہوں لیکن اس وقت اس کے معنی کچھ اور ہوں. یہاں اگر قارئین چاہے تو صرف تورف الاشیاء و بے اسدادہا کے مطابق فوری تقابل اور موازنے کے لیے یاد تازہ فرما لیں ان صاحب کی جو ایک وقت میں جماعت اسلامی کے کم از کم لاہور اور پنجاب کی حد تک نمایاں ترین لیڈر بن گئے تھے. پھر وہ پہنچے سابق صدر ایوب خان کی خدمت میں, پھر جب ان کا سنگاسن ڈولنے لگا تو انہوں نے پیلے بڑھائی شیخ مجیب الرحمان سے, اور جب شیخ صاحب موصوف نے مغربی پاکستان کو اپنے سیاسی نقشے سے خارج کر دیا تو وہ جا حاضر ہوئے بھٹو صاحب کی خدمت میں, اور جب ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تو انہوں نے راہ و رسم پیدا کی مرحوم ضیاء الحق صاحب سے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہرحال ہمارے جملہ موافقین اور مخالفین ہمارے اس موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں, پھر اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اسے دلائل کے ساتھ واضح کریں, اور اگر وہ صحیح ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. نہیں ہماری رائے تو معاملہ تو نہیں ہماری رائے کا معاملہ تو وہ الحمد للہ تائید و تحسین یا تردید و مخالفت حتیٰ کہ سب و شتم, اور ان کے ذمن میں اقلیت اور اکثریت سب سے بے نیاز اور مستغنی ہے, اور ان فطور کا عاجز و ناچیز راکن بلا شائبہ فخر و تعالی عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اپنے رب اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے سمجھتا ہے, اور الحمدللہ کہ اگر اس کا ضمیر کسی بات پر مطمئن ہو تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. چلیے جی لائیے سوالات شریف.